بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جن کے ساتھ جو معاملہ فرماتے تھے وہی خلفائے راشدین، اسی طرح کا معاملہ ان قوموں سے، ان جماعتوں سے، ان افراد سے فرماتے رہے. اب اعراب کے ساتھ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انوکھا برتاؤ تھا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عینہ ابن حصن کے ارتداد کو معاف فرما دیا اور فوراً اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ قرآن نے ان کے متعلق کہا قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ نہ انہیں علم، نہ تہذیب، نہ ادب. اسی لیے ابو رجاء عمران ابن تیم وہ اپنے متعلق خود بتاتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو میں اونٹ چرا رہا تھا، ہم سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف سے بھاگے، بھاگ رہے تھے تو کسی عقل مند نے کہا کہ یہ شخص، یعنی یہ خدا کے پیغمبر، صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دے دو، جو ان دونوں باتوں کی شہادت دیتا ہے ان کی جان اور ان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے. تب ابو رجاء فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ہم لوگ اسلام لے آئے. اور یہ اپنے متعلق کتنی سادگی سے اپنے اسلام کا واقعہ بھی بیان فرماتے ہیں، جو پوچھو ان سے. اب یہاں تو کسی سے نہیں پوچھ سکتے کہ مکان آپ نے کتنے میں خریدا، گاڑی کتنے میں خریدی، کتنی تنخواہ آپ کو ملتی ہے، کہاں کام کرتے ہو. سیکرٹ بری بات ہے، تو ادب تہذیب کے خلاف ہے، ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے. تو اور وہ جو پوچھو، جو دماغ میں ہے وہ زبان پر فوراً آ جائے گا. تو ان کو جب یہ انہوں نے اپنے بھاگنے کا جو قصہ بتایا تو اس میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم وہاں سے بھاگے تو رستے میں مجھے ایک ہرن کے پیر مل گئے. کسی نے شکار کیا ہوگا ہرن، سارا باقی گوشت والا حصہ وہ لے گئے ہوں گے، کچھ حصہ چھوڑ دیا ہوگا، تو دیکھا کہ ہرن کے پیر پڑے ہوئے ہیں، تو میں نے ان کو اٹھا لیا، بھگویا مٹھی بھر جو ہمیں مل گئے، ان کو پیسا، دیگچی میں یہ سب ڈال دیا، پکایا. اور پکایا بھی کیسے، ایک اونٹ کی کسی رگ کی ہم نے فسد کھول لی. ہمارے بھائی جان نور اللہ مرقدہ سہارنپور میں شروع میں بیمار رہنے لگے، پیٹ ٹھیک نہیں، ہاضمہ ٹھیک نہیں، نزلہ مسلسل ہے. تو حضرت شیخ قدس روح نے انہیں اس زمانے میں حکیم محمود صاحب گنگوہی کے پاس بھیجا، حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے پوتے. تو انہوں نے بھائی جان رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کے واقعات سنائے کہ او کیا ان کی مجالس، کیا ان کی اردو، کیا ان کا علم. تو ان کی حکمت کے متعلق فرماتے تھے کہ اثر کے بعد ان کے یہاں ایک لائن لگ جاتی تھی دماغی مریضوں کو، جنون انتہائی درجے کو جن کا پہنچا ہوا ہے، ایسے مریضوں کو بھی پکڑ کر ان کے گھر والے آپ کی خدمت میں لاتے، تو وہاں آپ فسد کھلواتے. اپنے خادم سے فرماتے کہ فلاں رگ میں نشتر لگاؤ اور وہ رسی بندھوا دیتے، خون بہہ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جو ان کا اس کی نبض دیکھتے رہتے اور اس کے بعد فرماتے کہ اب اس فسد کو بند کر دو، پٹی لگا کر واپس بھیجتے اور مریض اچھے ہو جاتے. تو اب یہ ابو رجاء فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اونٹ کے پیر ملے اس میں ستو ملایا، دیگچی پر چڑھایا، ہم پکا رہے ہیں اور پکاتے ہوئے ہم نے ایک اونٹ کی کسی رگ کی فسد کھول لی اور اس کا خون بھی اس دیگچی میں ڈالا اور ہم نے پکا کر اسے کھایا. آگے وہ فرماتے ہیں کہ یہ زمانے جاہلیت میں سب سے زیادہ لذیذ کھانا ہمارا یہی ہوتا تھا جو ہم نے کھایا. تو راوی ان سے پوچھتے ہیں ابو رجاء سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ خون کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میٹھا ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ زمانے جاہلیت کا کوئی قصہ واقعہ تمہیں یاد ہے؟ تو پھر وہ انہوں نے بسطام ابن قیس کا واقعہ سنایا جو اسمعی نے کہیں لکھا ہے. پھر آگے راوی ان سے پوچھتے ہیں کہ اس زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں تم اشہر حرم کی تعظیم بھی کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں, جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تو ہم لوگ اپنے ہتھیار میان میں رکھ دیتے تھے, کھلے عام ہتھیار لے کر کوئی چلتا نہیں تھا. اور امن کا یہ حال تھا اس وقت اشہر حرم میں اور حرمت والے مہینوں میں کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی سوتا ہوا دیکھتا تو اسے کسی قسم کی کوئی اذیت تکلیف نہیں دے سکتا تھا. اگر کوئی شخص حرم کی لکڑی لے کر اپنے گلے میں ہار کی طرح سے وہ ڈال لیتا اور وہ ایسے شخص کے پاس پہنچ جاتا جس کے باپ کو اس نے قتل کیا ہوا تھا, تو بھی وہ مقتول باپ کا بیٹا دیکھتا کہ میرے سامنے میرے باپ کا قاتل کھڑا ہے لیکن اس کے گلے میں حرم کی لکڑی بطور ہار کے اس نے نشانی کے طور پر ڈال رکھی ہے, تو اسے نہ کچھ ڈانٹ ڈپٹ کا کوئی کلمہ کہتا نہ کوئی اور تکلیف دہ کلمہ اس کی زبان سے وہ سامنے والا سنتا. تو انہوں نے پوچھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو تم اس وقت کیا کام کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں اونٹ چراتا تھا اور جن کو رئیسوں کے یہاں زیادہ جانور ہوتے تھے ان کے اونٹ میں دوہا کرتا تھا. تو ان کی طویل عمر ہوئی, 120 سال, 132 سال ان کی عمر بتائی گئی ہے. جب ان کا ابو رجا کا انتقال ہوا تو اس جنازے میں حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ وہ بھی شریک تھے اور مشہور شاعر فرزدق بھی تھے. تو فرزدق نے ایک کلمہ کہا, فرزدق نے ایک جملہ کہا, کہنے لگے حسن بصری سے کہ اس جنازے میں سب سے اچھا آدمی بھی شریک ہے اور سب سے برا آدمی بھی شریک ہے. تو سب سے اچھے آدمی سے مراد انہوں نے لیے حضرت حسن بصری, کہ کتنا مرنے والا مبارک کہ اس کے جنازے میں آپ شریک ہیں. اور اپنے متعلق کہا کہ میں بدترین خلق, سب سے برا انسان جو اس جنازے میں شریک ہوں. تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ یہ جو تم نے کہا کہ سب سے اچھا آدمی شریک ہے تو یہ غلط ہے, میں سب سے اچھا آدمی نہیں ہوں اور تم بھی سب سے برے آدمی نہیں ہو. اس کے بعد پھر ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ, یہ باتیں چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ اب یہ تو چلے گئے, مرنے والے کے جنازے میں ہم شریک ہو گئے, لیکن یہ دن میرے لیے بھی آنے والا ہے, تم پر بھی آنے والا ہے, تو تم نے اس دن کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے؟ تو فرزدق نے کلمہ طیبہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت, یہ میں نے تیار کر رکھی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اشعار پڑھنا شروع کیے. تو فرزدق نے یہ شعر پڑھا, الم تر ان الناس مات کبیرہم وقد کان قبل البعث بعث محمدی ولم یغن عنہ عیش و سبعین حجۃ و ستین لما بات غیر موسدی, کہ بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اور نبی آخر الزمان کی آمد کی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام خبریں دیتے رہے کہ قیامت سے پہلے نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی ہو گئی اور آپ بھی اس جہان سے تشریف لے گئے. اور ان تمام چیزوں سے کوئی عبرت نہیں لیتا, اور نہ 60 برس کی اور 70 برس کی زندگی سے وہ کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں, اور آنے والے اس متعین دن کے لیے جو موت سر پر آ کر کھڑی ہوگی اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. اور جس طرح غفلت کی نیند تکیے کے بغیر آدمی سو جاتا ہے, اتنی نیند کا ایسا شدید غلبہ ہوتا ہے کہ اسے تکیہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, تکیے کا بھی خیال نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ موت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اس کے لیے تیاری کی توفیق دے, اور بالخصوص اس ماہ مبارک میں ہم مالک سے معافی مانگیں, اپنی مغفرت کروا لیں, اپنے گناہوں کو دھلوا لیں. اللہم اغسلنی بالماء والثلج والبرد ونقنی من الخطایا. تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام خطاؤں کو دھو دے, سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے. کتنا آسان طریقہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہمیں دے کر گئے. سیدنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا آسان رستہ, پانچ منٹ کا کام, کوئی مشکل ہے پانچ منٹ؟ اور وہ کتنے اہمیت کے ساتھ اس کو بیان فرماتے ہیں. پہلے اس کی تمہید بیان فرماتے ہیں کہ اسماء ابن حکم فزاری بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہو کو سنا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تھا تو جس قدر اللہ چاہتا اس سے مجھ کو نفع حاصل ہوتا, مگر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے وہ حدیث سنانے جا رہا ہوتا تھا تو میں پہلے اس سے حلف لیتا تھا کہ واللہی سمعت. تو جب قسم کھا کر وہ کہتا, میں اس سے قسم لیتا, قسم کھا کر وہ کہتا, تب جا کر میں وہ حدیث اس سے آگے سنتا تھا. مگر فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو بکر صدیق نے یہ حدیث بیان کی, اور ابو بکر سچے تھے اس لیے میں نے ان سے کوئی حلف نہیں لیا. تب دیکھیے, یہاں تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. دارالعلوم ہم بنانے جا رہے ہیں, ابھی شروع نہیں ہوا, اس کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ کون سا نصاب کس طرح بنایا جائے, کون سی کتابیں ہوں. تو سوچ کر میں نے سوچا کہ تاریخ پڑھانے کے لیے چند کتابیں ہندوستان سے منگوائی گئیں. متعدد کتابیں منگوا کر اس کو میں دیکھ رہا ہوں, جو جو حساس مقام ہوتے تھے ہر کتاب میں, میں پہلے کھول کر ان مقامات کو دیکھ لیا کرتا تھا. تو ایک کتاب آئی تاریخ ملت, میں نے حساس مقامات میں ایک سوچ رکھا تھا, مقام یہ بھی کہ ان کے نزدیک امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست خلافت پر بیعت کب کی. تو جیسے ہی میں نے وہ صفحہ کھولا, او ہو, میں نے کہا انا للہ, کیا لکھا انہوں نے. تو میں نے اسی وقت حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی کو خط لکھا, اور دوسرا خط حضرت مولانا قاضی زین العابدین صاحب میرٹھی کو لکھا کہ وہ اس کتاب کی تیاری میں ان دونوں حضرات کا مشورہ, سرپرستی, نگرانی یا بطور خود تیاری میں کتنے شریک تھے, اس تفصیل کا مجھے علم نہیں, لیکن جیسے ہی میں نے ان حضرات کے اسماء گرامی پڑھے تو دونوں کو میں نے عریضہ لکھا. میں نے کہا کہ بڑا تعجب ہوا کہ اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بیعت کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد پر لکھا گیا ہے. حالانکہ جب درس میں بخاری شریف میں یہ ابن شہاب زہری کی یہ روایت آتی ہے تو میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی شرح مسلم کے حواشی کا حوالہ دے کر ان سے کہتا ہوں کہ اس روایت پر جو گرفت سب سے بہترین جنہوں نے فرمائی ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں. پھر نمبر وار پھر میں ان کو گنواتا چلا جاتا ہوں کہ اس کتاب میں دیکھیے یہ کلمہ, یہ کلمہ, یہ کلمہ, کوئی دو درجن کلمات جو ایک مومن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کی زبان سے وہ کلمات ادا نہیں ہو سکتے. ان کی تعویل کرنے والوں نے کی بھی ہے, بزرگوں نے بھی کی ہوگی, لیکن وہ تعویلات کے باوجود بھی دو درجن مقامات اس کی تعویل کرو, اس کا جواب دے کر فارغ نہیں ہو, دوسرے کی, تیسرے کی, چوتھے کی, پانچویں کی. تو صاف صاف شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازارت الخفا میں تحریر فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تین روز کے بعد بیعت کر لی تھی, کیونکہ وہاں تک پیر, منگل, بدھ, بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے یہ حضرات فارغ ہوئے, اہل بیت, گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو فوراً اس سے فارغ ہوتے ہی پہلے حاضر ہوئے اور انہوں نے سب نے بیعت کر لی. خیر, تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں سب سے حلف لیتا تھا کہ واللہ تم نے یہ حدیث سنی, مگر چونکہ یہ حدیث جو میں سنانے جا رہا ہوں میں نے حضرت صدیق اکبر کی زبانی سنی اور وہ سچے ہیں, اس لیے میں نے ان سے حلف نہیں لیا اور میں نے اپنے معمول کو ایک طرف رکھ دیا اور میرے معمول سے انہیں مستثنی قرار دیا. کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص گناہ کرے پھر وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ اس کا گناہ بخش دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صلاۃ التوبہ کا معمول بنانے کی, روز صلاۃ التوبہ پڑھنے کی, ہر نماز کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, تاکہ ساری زندگی کی صلاۃ التوبہ کے ترک کا یہ کفارہ بن سکے. اب یہاں آپ نے سنا کہ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی حدیث بیان کرتا تو حدیث شروع ہونے سے پہلے ان سے قسم لیا کرتے تھے, جب وہ قسم کھاتا کہ میں نے اللہ سنی ہے تب جا کر اس آگے وہ کلمات سن سکتے تھے. تو اسی طرح کا ایک قصہ ابراہیم بن سعد اپنی خالہ ہند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد عبد الرحمن سے یہ روایت سنی اور ان کے والد حضرت عبد الرحمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے تھے, تو ان کا معمول تھا کہ اپنے بستر کے نیچے ایک چھڑی رکھا کرتے تھے. جب کبھی بیٹے, بھانجے ان کے پاس آتے اور کوئی شخص ان میں سے حدیث بیان کرنے لگتا اور وہ کہتا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس یہ سنتے ہی جلال آ جاتا, وہ چھڑی نکال کر فرماتے کہ تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حدیث سے کیا تعلق. تو یہ احتیاط ان حضرات اکابر کے یہاں رہا کہ یہ پتہ نہیں کیا کلمہ تم نے سنا ہو اور کس طرح تم نے محفوظ کیا اور جو کما حق ہو وہی کلمات ادا ہونے چاہیے, وہ تم ادا کر سکتے ہو یا نہیں. تو اس کے لیے انہوں نے ایک مستقل چھڑی رکھی ہوئی تھی اور جیسے ہی بچوں میں سے کسی نے کلمہ نکالا اپنی زبان سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے چھڑی نکالی. اب یہ صلاۃ التوبہ کا ہدیہ تحفہ کتنا عظیم تحفہ, کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ دو رکعت پڑھ لو مالک سے گناہوں کی معافی کروا لو, کتنا آسان نسخہ. اللہ ہمارے لیے اس کو آسان بنا دے اور روز ہم پڑھیں, بار بار پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مالک سے مانگتے رہیں. لیکن ہم ہیں کہ ہمیں اپنے گناہ تو یاد نہیں ہوتے, ہر وقت کوئی مجلس ہماری خالی نہیں جاتی, وہ یوں کر رہا ہے, اس نے ایسا کیا. ساری زندگی کا ہمارا آدھے سے زیادہ حصہ اسی پر صرف ہو رہا ہے, دماغ میں اسی کا خیال, اور کسی کی مجال ہے کہ ذرا سی کوئی بیچارے کی حرکت آپ کے سامنے کوئی بیان کر دے, پھر آپ اس کو آگے نہ پھیلائیں تو ابلیس ناراض ہو جائے گا کہ تم نے آگے کیوں نہیں پہنچایا. تو جتنا جلدی ہو سکے اس کی فضیحت اور رسوائی کی تمنا کے ساتھ آگے اس کو چلتا کریں گے, بار بار کریں گے, ہفتوں مہینوں اس حرکت کو یاد رکھیں گے. وہ حرکتیں اس کرنے والے کی اوقات کی تعین گھڑی گھنٹا کے ساتھ اس کو یاد رکھیں گے, لیکن اپنی کی کرائی ساری بھول جائیں گے, کوئی اپنی یاد نہیں رہے گی. ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو رہا ہے, کسی شخص سے کوئی حرکت سرزد ہو گئی تو لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں, تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ڈانٹا کہ بھائی اس کی کرنی اس کے ساتھ, تم اپنے متعلق شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس سے محفوظ رکھا. تو کوئی جری ہوگا, اس نے سوال کیا کہ کیا آپ اس کی اس حرکت کے باوجود اس سے بغض نہیں رکھتے؟ تو کتنا پیارا جواب دیا, فرمایا کہ نہیں, اس کام سے میں بغض رکھتا ہوں, اس گناہ سے بغض رکھتا ہوں. جس وقت وہ اس گناہ کو ترک کر دے, توبہ کر لے, تو وہ میرا بھائی ہے. اللہ تعالی ہماری بری عادتوں سے ہمیں توبہ کی توفیق دے. تو اسی بنا پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود جب اس جہان سے جانے کا وقت ہے تو وہ رو رہے ہیں. اہلیہ محترمہ پوچھتی ہیں کیوں روتے ہو؟ کیوں نہ روؤں کہ مجھے خبر نہیں کہ کن کن گناہوں کا مجھے سامنا کرنا ہوگا. تسلی کے لیے اہلیہ ام الدردہ رضی اللہ عنہا پھر عرض کرتی ہیں کہ آپ تو فرماتے تھے میں موت کو دوست رکھتا ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں, میرے پروردگار کی قسم کہ جب میرے نفس کو اب موت کا یقین ہو گیا تو اب وہ گھبرانے لگا میرا نفس, اور یہ رہ کر رونا چلانا شروع فرمایا اور فرمانے لگے کہ دنیا میں یہ میری آخری ساعتیں ہیں, تم لوگ بھی میرے سامنے بیٹھ کر پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, پھر برابر خود اس کلمے کو دہراتے رہے, اس کی تکرار کرتے رہے. اسی میں اپنے بیٹے بلال کو بلایا اور فرمایا بلال, اس وقت کے لیے کچھ کام کر, جو وقت جو گھڑی تیرے باپ کو بھی درپیش ہے اس کے لیے پہلے سے تو سامان تیار کر لے, اور میری یہ حالت دیکھ اور اپنی حالت کا خیال کر. تو مجمع آپ کے ارد گرد بیٹھ کر ذکر میں مصروف ہے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اور خود بھی پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. اسی کے ساتھ روح قبض ہو گئی اور مالک کو پیارے ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں بھی حسن خاتمہ کی دولت سے نواز. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ہمارے اکابر نے جو ہمیں سلسلہ دیا اور ہمیں نصیحتیں وصیتیں کر کے وہ اس جہان سے تشریف لے گئے کہ ہم نے ساری عمریں لگا دیں فقہ و حدیث کی خدمت کرتے کرتے, ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنا آخری پیغام ہمیں ہر ایک دے کر گیا کہ ہم نے ساری عمر قرآن و حدیث فقہ و تفسیر کے پڑھنے پڑھانے تصنیف تالیف اور اس کی خدمت میں ہم نے خرچ کی. ہمیں یہی راستہ جو ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا تھا, ہم تمہیں آگے تمہارے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ یہ تقلید اور تصوف, یہ اس کا قلادہ کبھی اپنے گلے سے نہ اتارنا, اور اکابر کی جوتیوں کی تسبیح جو تم ہر وقت پڑھتے ہو یہ تسبیح بھی کبھی نہ چھوڑنا, نہ تصوف کو چھوڑیں نہ تقلید کو چھوڑیں. اور پھر وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ ائمہ اربعہ کہ دشمنوں نے بہت کچھ کیا، انہیں بہت ستایا، مگر وہ اپنے اجتہاد کے نتیجے میں جس چیز کو انہوں نے حق سمجھا اسی پر آخر دم تک وہ قائم رہے اور تمام سختیاں جھیلیں، تکالیف جھیلیں، لیکن انہوں نے یہی راستہ ساری عمر کے لیے اپنے لیے پسند فرمایا، اسی کو اپنایا، اسی پر جان دی، اور اکثریت ان کی شہادت پانے والوں میں شامل ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو ان ائمہ کرام اور صوفیاء اعظام کے دشمنوں نے طرح طرح کے شگوفے ان کی زندگیوں میں بھی چھوڑے، اور ان کے بعد ان کا یہی وطیرہ رہا کہ آئے دن نئے نئے شگوفے اور نئی نئی افواہیں، اور اب تو ایک طویل سلسلہ ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا تھا کہ یہ فلاں بزرگ کی کتابوں کے ساتھ کھیل کھیلا گیا کہ اس میں یہ عبارت مدخول ہے، یہ عبارت کاٹ دی گئی ہے. تو اب جب سے یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے تو اس وقت سے یہ تکالیف، یہ شکایات، یہ مصیبت پہلے کے مقابلے میں ہزاروں دفعے مزید بڑھ گئی کہ ابن ابی دنیا کا آپ ان کی تصانیف کے لیے انٹرنیٹ پر گوگل پر جا کر کے نام لکھے اور ان کی تصانیف، تو ان کی تصانیف میں کوئی 100-100 صفحے کی تصانیف ہے، 100-100 صفحے کی ان کی کوئی، ان کی کچھ کتابیں رہی ہوں گی، کسی کے 5 ورق باقی رہ گئے، کسی کے 10 رہ گئے. اور یہ صرف ابن ابی دنیا کے ساتھ نہیں، مستقل طور پر مدخول عبارتیں، عبارتوں کی تبدیلی اور مضامین کا نکال دیا جانا، جن کو وہ اپنے نزدیک حق سمجھتے ہیں، خود ان کے ساتھ بھی یہ حرکتیں انہوں نے خود کی. یہ مدارج السالکین جو علامہ ابن قیم کی تصنیف ہے، تو اس، یہ نام آپ لکھیں گے تو اس پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ کتاب آپ اس طرح نہ پڑھیے، اس کتاب پر فلاں شخص نے جو تحقیقی کام کیا ہے اور اس پر تحقیق ہے ان کی، تو ان کی اس تحقیق کی روشنی میں اس کتاب کو پڑھیے. دیکھیے، اب آج کل صدیوں بعد ایک کسی یونیورسٹی اور کوئی جس کے نہ نسب کا پتہ اور اس کے نام سے ابن قیم کی فلاں کتاب معتبر نہیں، مکمل کتاب، جب تک یہ صاحب اس پر جہاں جہاں انہوں نے سات کیا ہے اسی حصے کو پڑھا جائے. مدارج السالکین کو آپ ہاتھ نہ لگائیے جب تک ان کی اس تحقیق کو نہ پڑھیں. اور کتنی ساری حدیث کی کتابوں کے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلے گئے کہ فلاں کتاب میں اتنی سینکڑوں روایتیں، ہزاروں روایتیں، اس کتاب میں ہم نے ضعیف پائی اور اس کی حسنات پر ہم نے تحقیق کی. تو یہ ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے جرت کا. تو یہ انہوں نے ہر چیز کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ بھی کیا، افراد کے ساتھ بھی کیا، جو جس طرح میں نے عرض کیا تصوف عربہ انسانوں کے لیے ایک مستقل لائح عمل رہا، اور مقلدین کا سلسلہ اولین صدیوں سے لے کر آج تک مسلسل چلا آ رہا ہے، چلنے والے کروڑوں انسان اس پر چل کر جنت میں آرام فرما ہو گئے. لیکن آج یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں، بڑا خطرناک رستہ ہے، کسی کے پیچھے مت چلو، خود ہی چلو، اپنے تمہارے نزدیک تمہارا دل جو فتویٰ دے اسی پر چلو۔ تو دوستو، یہ ایک عجیب و غریب قسم کی دعوت ہے یہ تصوف۔ میں ابھی کوئی جامعہ حسینیہ راندیر میں داخل ہوا، اردو فارسی پہلے ہمیں پڑھائی گئی، وہاں فارسی اول کا ایک سال، فارسی دوم کا ایک سال، پھر عربی اول جس میں نحو میر وغیرہ شروع ہوتی ہے۔ تو ابھی تو میں نحو میر اور ہدایت النحو میں تھا کہ ایک کتاب تبلیغ دین، یہ اردو ترجمہ ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، کتاب الاربعین للحضر والسفر، جس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 اصول بیان کیے ہیں، اور ان 40 میں سے 30 فصلوں کا اور 30 اصول کا اس تبلیغ دین کے نام سے حضرت مولانا عاشق رائے صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں ترجمہ کر کے خود شائع فرمایا تھا، جس پر حضرت حکیم الامہ حضرت تھانوی قدس روح نے تقریض میں تحریر فرمایا کہ حامدم و مسلم و مسلمہ کہتا ہے عاجز اشرف علی کہ اجزائے دین میں سے جو جز اخلاقی اور تہذیب نفس کے سلسلے کے ہیں، عوام نے تو اعتقاداً اور خواص نے عمدن اسے کل محذوف و المطروح کر دیا اور پھینک دیا ہے، جس سے مفاسد دینیہ اور تمدنیہ پیدا ہو رہے ہیں۔ علاج اس کا یہی ہے کہ اس کی تعلیم اور اس پر تنبیہ کی جائے۔ چنانچہ سلف نے اسی واسطے متعدد کتابیں لکھی، ان میں سب سے زیادہ سہل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، پھر ان میں بھی رسالہ اربعین للحضر والسفر ہے، جس کا حضرت مولانا عاشق الٰہی صاحب نے ترجمہ فرمایا ہے۔ بڑی پیاری کتاب تبلیغ دین۔ اللہ تعالیٰ اکابر کی ان کتابوں کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے کہ کوئی شوشہ ایسا نہیں چھوڑا جو ہمارے لیے انہوں نے باقی چھوڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ امت کی طرف سے ان اکابر کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے۔ تبلیغ دین
وہ میں نے پڑھی تو مجھے وہ بہت پیاری لگی، تو اس وقت تو اس میں صرف جو قلب کو جن خوبیوں سے مزین کرنا چاہیے، اخلاق عالیہ، اخلاق فاضلہ، ان کا اس میں ذکر ہے، اور جو قلبی امراض ہیں ان کا اس میں ذکر ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں اللہ عز و جل نے کیسی زبردست تاثیر رکھی ہے کہ میں وہ پڑھتا تھا اور روتا تھا کہ یا اللہ، یہ تمام امراض تو میرے قلب میں موجود ہیں، حرص بھی ہے، حسد بھی ہے، اور کبر بھی ہے، تمام ایک کو پڑھتا جاتا اور روتا جاتا، اب کیسے نکالیں؟ تو اب تلاش ہوئی، تو یہ ارادت اور تصوف کا سلسلہ پھر ہمیں ہمارے محسن دوست مولانا احمد ادا صاحب گودرے والے، ان سے دوستی ہوئی، بھائی جان کی بھی، مولانا اسماعیل بداس صاحب مد ذلوم العالی کی بھی۔ تو ہم نے سب سے پہلے اس تصوف کو جو پہچانا، صرف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا اردو ترجمہ جو تبلیغ دین کے نام سے کیا گیا ہے، اسے پڑھ کر اس طرف رغبت ہوئی، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رستے کھلتے چلے گئے۔ تو جو چھوٹی سی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب جو 100 صفحے سے بھی شاید کم ہو کی ہوگی، تو اس میں یہی دو چیزیں ہیں کہ ہمارا قلب ہے وہ اصل ہے، اس میں جو خصائل حمیدہ ہیں، جو اوصاف مطلوبہ ہیں جو اس میں ہونے چاہیے ان کا ذکر ہے, اور جو خصائل اس میں نہ ہونے چاہیے ان کی بھی اس میں تفصیل ہے کہ جو اخلاقی ذمیمہ ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے, وہ یہ ہیں اور کس طرح وہ پیدا ہوتے ہیں. تو مختصر ہر ایک خصلت پر اس میں کلام کیا گیا ہے. تو یہی کام یہ صوفیہ کی تمام مشہور کتابوں میں یہی آپ دیکھیں گے کہ قلب کن چیزوں سے کالا ہو جاتا ہے, کیسے اس پر سیاہ نقطے لگتے ہیں اور کیوں لگتے ہیں, اور کیا کیا چیزیں یہ دل کو کالا کرنے والی ہیں. تو یہ تمام چیزیں, اور کس سے قلب مجلہ مصفہ روشن ہو جاتا ہے, کن اوصاف کے پیدا کرنے سے قلب کو ہم چمکا سکتے ہیں, تو ان کا بیان صوفیہ کی تمام مشہور کتابوں میں یہی ایک چیز آپ کو ملے گی, اس کے سوا کوئی چیز نہیں. اور اس میں چاہے آپ قوت القلوب کو اٹھا کر پڑھیں, چاہے رسالہ قشیریہ کو اٹھا کر پڑھیں, تو ان میں جو اکابر صوفیاء کرام ہیں تو ان کے حوالے سے کہ جنید بغدادی یوں فرماتے ہیں, حسن بصری یوں فرماتے ہیں, رابعہ بصریہ نے فلاں موقع پر یہ فرمایا, تو نام بھی وہی اور اس میں عنوان بھی نہیں بدلے, وہی مسلسل چلے آ رہے ہیں سب میں. تو جو صوفیہ کی ان مشہور کتابوں میں قوت القلوب میں اور رسالہ قشیریہ میں جو چیزیں ہیں وہی نام اور وہی کام یہ مدارج السالکین میں علامہ ابن القیم نے کیا ہے کہ اپنے قلب کو پاک صاف رکھو, یہ خصائل ذمیمہ برے خصائل سے اس کو پاک کرو, یہ چیزیں ہیں, کذب جھوٹ بہتان غیبت سے بچو, اور جو اخلاق عالیہ کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں وہ انہوں نے اس میں گنوائے. اور مدارج السالکین صفحہ ہے 317. اس صفحے پر یا ایہا الرجل المعلم غیرہ هل لا لنفسک کان ذا التعلیم. ہمارے یہاں حرم کے بڑے امام صاحب حضرت شیخ محمد بن عبداللہ السبیل رحمہ اللہ تشریف لائے تھے دارالعلوم کے جلسے میں, اور کئی مرتبہ دارالعلوم میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ شیخ سبیل کی آمد ہوئی. اس دارالعلوم کے جلسے میں آپ نے اپنے بیان میں یہ شعر پڑھا, یا ایہا الرجل المعلم غیرہ هل لا لنفسک کان ذا التعلیم. ان کے تشریف لے جانے کے بعد ہم نے ان کا بیان چھپوایا بھی تھا, اس کو اس اردو میں شائع بھی کیا تھا. تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی اس مدارج السالکین کا مطالعہ کیا ہوگا. اس کا صوفیانہ مزاج شیخ سبیل کا بالکل صوفیانہ اور فقیہانہ اور مصلحانہ مزاج تو ہرگز نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو جنرل ضیاء مرحوم اپنی آپ بیتی سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں دعوت میں ہم اکٹھے تھے, دیر سے پہنچے حرم شریف, عشاء تراویح وغیرہ سے فراغت ہو چکی تھی, تو حضرت شیخ سبیل نے تکبیر خود شروع فرما دی, اقامت کہہ رہے ہیں, اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنرل ضیاء صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ کر شیخ سبیل نے مجھے نماز کے لیے آگے بڑھا دیا. دیکھیے انہوں نے اعلیٰ درجے کے وہ فقیہ تھے اعلیٰ. ایک دفعہ کچھ اشعار کی گفتگو آئی تو مجھے فرمانے لگے کہ مجھے جو اشعار یاد ہیں وہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہوگی. بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے فقی، بہت بڑے خطیب، تو انہوں نے نہیں سوچا کہ جن کو میں آگے بڑھا رہا ہوں ان کی داڑھی نہیں ہے اور یہ سارا مجمع دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، کیا متوازے تھے. ایک جگہ میں باٹلی میں، مدینہ مسجد باٹلی کے ذمہ داروں نے، ڈاکٹر صاحب وغیرہ نے مجھ سے فرمایا کہ ذرا مکتب دکھا دے، تو میں لے کر پہنچا اور کوئی ماشاء اللہ 40-50 سے زیادہ وہاں الگ الگ کلاسیں تھیں، تو ہر کلاس میں دروازہ کھول کر ذرا سا حضرت کھڑے ہوتے، طلبا سلام کر لیتے، ان کے استاد سلام کرتے. تو ایک جگہ قاعدے والے بچے تھے، ابھی قاعدے بغدادی احسن القواعد پڑھنے والے بچے، تو ان کے استاد آ کر ملے، سلام کیا اور انہوں نے کہہ دیا شیخ سے کہ ان کو کوئی نصیحت فرمائیں. میں نے ترجمہ کیا تو حضرت نے کوئی 15-20 منٹ خطبہ دیا عربی میں. حضرت شیخ تو سمجھتے تھے، شیخ سبیل کے یہ عربی بچے نہیں سمجھتے، لیکن بولتے چلے گئے، بولتے چلے گئے. کیا ان کی کثرت نفسی اور توادو کا عالم. تو دارالعلوم میں جو بیان دیا تو اس میں یہ شعر پڑھا، یا ایھا الرجل المعلم غیرہ حل علی نفسی کا کاند التعلیم، جس میں شاعر وائز کو خبردار کر رہے ہیں کہ اے بھلے مانس، تم دوسرے کو نصیحت کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنے نفس کو آپ نے نصیحت کی، اس کو ٹھیک کر لیا. ایک دو شعر کے بعد آگے فرماتے ہیں، ابدأ بنفسک فانہہا عن غیہا فإذا انتہت عنہ فأنت حکیم، کہ تم اپنے نفس کو پہلے، سب سے پہلے نصیحت اس کو کرو، وہ باز آ جائے اور تمہارے قابو میں آ جائے، تب تمہیں ہم ایک بہت بڑا، بہت اونچا ٹائٹل دیں گے، فأنت حکیم، کہ آپ حکمت جاننے والے ہیں. تو یہ اصل میں اوپر سے ابن قیم نے آیت شروع کی تھی، ایک صفحہ پہلے آیت لائے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو حکمت کیا ہے، موعظہ حسنہ کیا ہے، مجادلہ کیا ہے، اور یہ جو جدل اور برہان اور خطابہ کیا ہے، ان سب پر بحث کرتے ہوئے پھر وہ یہاں اس صفحے پر یہ قرآن شریف کی دوسری آیت لائے، وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، کہ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی قوم کو کہ جو کام جن سے میں تمہیں روک رہا ہوں، تو پہلے اپنے آپ سے میں نے اس کو شروع کیا، کہ پہلے میں خود اس سے رک گیا. آگے ابن قیم فرماتے ہیں کہ سلف کا قول ہے کہ جب تم چاہو کہ امر و نہی، نیکی کا تم حکم کرو، برے کام سے روکنا چاہو، تو تم پہلے خود اس سے، اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ. اس کے بعد یہ شعر لائے، یا ایھا الرجل، یہ دوسرے کو تعلیم دینے والے، پہلے اپنے نفس کو تعلیم دے، خود تو رک جا، اپنی ذات سے ابتدا کر، پھر اپنے گھر سے ابتدا کر. جب تو ایسا کر لے گا، فہناک یقبل ما تقول ویقتدا بالقول منک وینفع التعلیم، کہ تب جا کر تمہاری بات مؤثر ہوگی اور یہ تمہاری تعلیم اور نصیحت کارگر ہوگی. آگے چل کر اسی مضمون میں ابن قیم فرماتے ہیں، قرآن کریم کے آیات لاتے ہیں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ ایک شرط تو خود معلم میں، نصیحت کرنے والے وائز میں ہونی چاہیے کہ پہلے اپنی اصلاح کرے تب دوسرے کو نصیحت کرے، اور ایک شرط جو مخاطب ہیں، سننے والے ہیں، ان میں ہونا ضروری ہے کہ وہ مالک اور خالق اور اللہ عز و جل کی وعد اور وعید پر ایمان رکھتا ہو اور اس سے ڈرتا ہو. اگر اس کا اس پر ایمان ہے، تب جا کر کے یہ وعدہ اور وعید اور نصیحت اور وعظ کام دے گا اور مؤثر ہوگا. اللہ تعالیٰ ان مفسدوں سے دنیا کو پاک فرمائے، جو تقلید کی اور تصوف کی اور روحانیت کی عمارتوں کو ڈھانے کی فکر میں مسلسل رات دن لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے، اس کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے، ہماری مساجد کی، خانقاہوں کی، تعلیم گاہوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔